السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں. الاشیاء التی لا یجوز فعلها فی الصوم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پیج نمبر 57. وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں. الحمدللہ کافی کچھ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ روزے کی حالت میں کون سے کام جائز تھے یا جائز ہیں، یا آپ روزے کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر سنی سنائی باتیں ہیں کہ اچھا، روزے کی حالت میں کاجل نہیں پہننا اور تیل نہیں لگانا سر میں، یا اس طرح کی کچھ باتیں مشہور ہیں. تو یہ سب درست نہیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حالت روزہ میں ایون اگر آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں، شوگر ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. کیونکہ کوئی چیز اگر نکلتی ہے روزے کی حالت میں تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے. ہاں، اب تھوڑے سے کچھ جو اختلافی مسائل ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی استھما کا مریض ہے، کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اس طرح کے جو پرابلمس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اس طرح کے مریض ہوتے ہیں جن کو بار بار اسپرے لینا پڑتا ہے، یعنی سانس ان کو صحیح طریقے سے نہیں لینا آتی، تو اس صورت میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو مریض جو سیویئر قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسپرے بھی لے سکتے ہیں، اسپرے کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ان کو ناک کے پاس اس طرح سے آکسیجن لینی پڑتی ہے تو وہ اسپرے لیا جا سکتا ہے حالت روزہ میں بھی، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. کیونکہ کوئی کھانے کی چیز نہیں جا رہی ہے، کوئی اسمیل نہیں آپ سونگ رہے ہیں، بلکہ ایک اسپرے ہے وہ جس سے آپ سانس لینے میں آسانی محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حالت روزہ میں کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو اگر کوئی ایسا بغیر خوشبو کا پیسٹ ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا مسواک سے اگر الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ آپ مسواک کر لیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. دونوں میں سے آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں مکروہ ہوگا. اب آئیے وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، جیسے کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہیں، یعنی پہلے نمبر پر جائز ناجائز ہیں، یعنی کوئی نہیں کر سکتا اس طرح سے روزے کی حالت میں. اگر کوئی کرے گا تو یہ اس کے لیے پھر پوچھ کا باعث بن جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب سوچیں ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی روزہ رکھے. تو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا بالکل جائز نہیں، عام حالت میں بھی جائز نہیں، تو روزے کی حالت میں تو اور زیادہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس پر عمل کرنا، یعنی جھوٹی باتوں پر، سنی سنائی باتوں پر دھیان لگانا، کان لگانا، یا سن کر عمل کر لینا، یہ سب جو ہے کسی بھی طور سے جائز اور درست نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر بھی कुछ लोगों के जिनके इस तरह के बिजनेस होते हैं जिसमें झूठ के बगैर वो कहते हैं कि गुजारा ही नहीं होता, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा सामान कैसे सेल होगा। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है ना कि कहते हैं कि नहीं ये हमने ख़रीदी इतने में थी, हमको बस फ़ायदा इसका इतने में हो रहा है। फिर आपने देखा होगा कि रमज़ान में लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं क्योंकि रमज़ान में हमारे पर शॉपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। भले ही रोज़े रखें ना रखें, तरावी हो ना हो, गुनाहों की मग़फ़रत की कोई फ़िक्र नहीं होती, बस फिक्र ये होती कि रमज़ान की ईद पर हमको हर हाल में सारी चीज़ें चाहिए, नया लिबास, उसकी मैचिंग ज्वेलरी, सारी चीज़ें। तो बहरहाल एक अलग वो टॉपिक हो जाएगा, लेकिन दुकानदारों के पास जाते हैं तो अच्छा हमने भी फलां दुकान में देखा, वहाँ तो वो इतने के ही कह रहे थे। होता ही नहीं होता इस तरह से, ये दुकानदार ख़ुद कह रहे होते हैं कि नहीं बाजी हमको तो कुछ भी इसमें नफ़ा नहीं मिल रहा, बस सिर्फ आपसे मैं 5-10 रुपये ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो सब देखा जाए तो आप देखें कि पूरा झूठ का बाज़ार गर्म होता है, खुसूसन शॉपिंग में। और इसीलिए जो कहा गया ना कि बाज़ारों में शैतान अपना झंडा लगाता है, समझे कि बाज़ारों में शैतान इसलिए होता है, और इसलिए ये बात बताई गई क्योंकि वहाँ पर झूठ बहुत बोला जाता है अपना माल फरोख्त करने के लिए। तो रोज़े की हालत में तो बदरजे ओला ये सारी चीज़ें नाजायज़ होंगी, वैसे भी झूठ बोलना मना है लेकिन रोज़े की हालत में और भी मना है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم رواه البخاري۔ یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے اور اسے بھی ابو ہریرہ ہی نے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی احادیث کی بکس ہم پڑھتے ہیں، جو بھی ٹاپکس ہیں، اس میں آپ کو اکثر نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ملے گا۔ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھنے والے۔ بعض خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی الحمدللہ جن کی قسمت میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7ویں ہجری کے درمیان میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، اور صرف 3.5 سال کا عرصہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ایک تو ان 3.5 سالوں میں بہت زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ لگے رہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے، ابو ہریرہ نے ان صحابہ سے جو سینئر صحابہ تھے ان سے جا جا کر احادیث سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمائی تھی ان کے آنے سے پہلے۔ تو اس طرح سے ان کے پاس حدیثوں کا بہت ذخیرہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ احادیث کو یہ انہوں نے یاد کیسے رکھا کہ یہ روزانہ دہرائی کرتے تھے اور پھر دن رات احادیث پڑھاتے رہتے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے ان کو اور اچھے سے یاد ہو گئیں۔ اور انہوں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ آرام کرتے تھے، اور ایک حصہ احادیث کا ریویژن کرتے تھے تاکہ ان کو یہ احادیث یاد رہیں۔ تقریباً 5000 سے زیادہ احادیث ان کو یاد ہیں ماشاءاللہ، آپ سوچیں کتنا بڑا آنر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا دی ہے ان لوگوں کو، یہ ایسے اشخاص کو کہ جنہوں نے میری حدیث یاد رکھی، ندر اللہ امرا سامع منا حدیثم فرب مبلغہ او آمن سامع، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، چمکتا ہوا رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں، اور اللہ کرے کہ ہمیں کچھ تو احادیث یاد ہوں جس کی بنا پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو خوش قسمت صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اکثر آپ کو ان کا ذکر ملیں گا احادیث کی کتابوں میں۔ تو یہ سیکنڈ والی حدیث بھی انہی سے مروی ہے، ان سے روایت ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال آپ کو معلوم ہوگا نا، کسی کہتے ہیں کسی چیز کے لیے آڑ کر لینا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے پرانی جنگوں میں دیکھا ہوگا کہ جو جنگ کرنے والے سپاہی ہوا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، جس سے وہ بچاؤ کرتے تھے اپنا، تلوار کا اگر وار آئے تو اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، شیلڈ کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ تو روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے तो फहश बातें ना करे, बेहुदापन ना दिखाए। अगर कोई दूसरा शख्स रोज़ेदार से गाली गलौज करे या झगड़े तो रोज़ेदार कह दे, भाई मैं रोज़े से हूँ, यानी मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन तालीम दी गई। आप देखिए, इससे पता चलता है कि रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा हमको अपने ज़ुबान पर, अपने तमाम आमाल पर, यानी ऐसे रवैये पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो कि नापसंदीदा है। क्योंकि पहले तो कहा गया यहाँ पर कि झूठ ना बोलें और झूठ पर अमल करना तर्क कर दें, तो तभी रोज़ा काबिले कबूल होगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि फहश बातें ना करें, बेहुदापन ना दिखाए। और कोई दूसरा शख्स अगर उससे आकर झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, या कोई बेहुदा गोई करता है, फहश बातें करता है, तो कह दे कि नहीं भाई, मैं तुमसे झगड़ नहीं सकता, मैं तो रोज़े से हूँ। तो ये सुभान अल्लाह हमें तालीम दी गई है रोज़े में। आप देखिए, इससे रोज़े की अहमियत का पता चलता है कि रोज़े में इंसान को कितना कंट्रोल करना है अपने आप को। यानी आम हालत में तो कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन रोज़ा जो ज़ब्त नफ्स हमें सिखाता है, ज़ब्त नफ्स की तालीम देता है, सेल्फ़ कंट्रोल हमें सिखाता है। तो अगर हम रोज़े की हालत में इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये एक महीना मुसलसल जब बचे रहेंगे रोज़े की हालत में, यकीन जानिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ऐसी आदत हमारी पुख्ता कर देगा कि आइंदा भी अगर कोई सामने वाला शख्स हमसे लड़ाई झगड़ा करता है, हमसे आर्ग्यूमेंट करता है, या जो भी कुछ करता है, ज़ुबान दराज़ी करता है, तो हमें खुद ब खुद अपने आप पर कंट्रोल हो जाएगा कि हम उसकी बात का जवाब, यानी टेढ़पन का जवाब, टेढ़ेपन से ना दें, या फिर लड़ाई झगड़े का जवाब लड़ाई झगड़े से ना दिया जाए, बल्कि सब्र से, खामोशी से और दरगुजर से काम लिया जाए। तो ये सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। तो गाली गलौच ना की जाए, फहश गोई ना की जाए, और कोई बेहुदी बेहुदा बात ना की जाए। और सामने वाला अगर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार भी है, तो भी रोज़ेदार को जवाब दे देना चाहिए कि नहीं भाई, मैं रोज़े से हूँ, मैं नहीं कर सकता ये सारे काम। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत अच्छी बात हमारे लिए यहाँ पर पैगाम एक दिया गया है और बात सिखाई गई है। अल्लाह ताला करे कि हम इस पर अमल करने वाले बने। रोज़े की हालत में बेहुदा, फहश और जहालत के काम या गुफ्तगु करना मना है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم رواه ابن خزيمة ابو هريرة رضي الله عنه کہتے ہیں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے لہذا اگر روزیدار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں یعنی میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پہ بھی ساری باتیں آ گئیں۔ پہلے اکثر لوگوں کو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ لوگوں کو، کہ کہتے تھے کہ اچھا روزہ بہت بھاری جا رہا ہے، لہٰذا اکثر لوگوں کا یہ حال تھا یا کچھ لڑکیوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا روزہ آسان گزرے اور روزہ بھاری نہ جائے، لہٰذا جتنے مووی دیکھنا ہے دیکھو، جتنا ٹی وی دیکھنا ہے دیکھو، تاکہ روزہ پتہ نہ چلے، اگر کچھ نہیں دیکھیں گے تو پھر تو بہت زیادہ روزہ بھاری جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ بےہود اور فحش کاموں سے رکنے کا نام بھی روزہ ہے۔ تو ان انسان کو اپنے آپ کو ہر طرح سے کنٹرول کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو فحش دیکھنے سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو برے کام کرنے سے بچانا ہے، اپنی سوچ پر بھی ایون اس کو کنٹرول کرنا ہے، رکھنا ہے، اور اپنی زبان پر بھی اس کو کنٹرول رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کھانے پینے سے رک سکتا ہے تو کیوں نہیں وہ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتا، کیوں نہیں وہ اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کر سکتا، اور کیوں نہیں وہ اپنے آنکھوں اور کانوں کو برائیوں سے بچا سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ نہیں، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہر بری چیزوں سے، برے کاموں سے یا دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اب آپ پھر بتائیں کہ جو لوگ روزے کی حالت میں یہ سارے کام کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور پھر جتنا کچھ جو کچھ ان کو دیکھنا ہے ٹی وی پر یا انٹرنیٹ پر وہ لگے رہتے ہیں، نہ نمازوں کی فکر، نہ اس چیز کی فکر کہ یہ روزہ ہم نے کیوں رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھ رہے تو روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے نا، تقویٰ حاصل ہونا ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تو اس روزے سے اگر تقویٰ حاصل نہیں ہوا، یعنی آپ برائی سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور نہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو بھوکے پیاسے رہنا مطلوب نہیں ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کو تو انسان کو پوری طرح سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا مقصود ہے، کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنے، ہر برائی سے بچے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاب وانت صائم فان صابك احد فقل انی صائم وان کنت فانما فجلس، رواہ ابن خزیمہ، حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ یہ ابن خزیمہ نے اسے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ خود تو دینا ہی نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا دے تو جواب نہیں دینا ہے، اور اگر اس طرح سے غصہ آ جائے اگر روزے میں تو بہتر ہے کیا کریں، ہم بیٹھ جائیں، کیونکہ کھڑے رہنے سے بات اور بڑھتی ہے اور تیزی آتی ہے انسان میں، تو لہٰذا بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ یعنی یہ ہم کو غصے پر کنٹرول کرنے کی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث میں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، تو یہ ہمیں ایک طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ہم کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہو اور ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے بنیں، غصے کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں، یا پھر برائی سامنے آ رہی ہو تو ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے نکل جائیں۔ کوئی ہم سے بد کلامی کرے تو بھی ہم کہیں کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے اس کو، یعنی وہ اینٹ کا جواب پتھر والی جو بات ہوتی ہے نا، وہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حالت روزے میں تو اور زیادہ ہمبل، اور زیادہ نرمی، اور زیادہ عاجزی، اور زیادہ درگزر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مسلسل ساری جو احادیث پیچھے سے آ رہی ہیں سب ابو ہریرہ کی ہیں، اور یہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور آگے کی بھی تقریباً دو احادیث ابو ہریرہ کی ہیں۔ آپ سوچیں اتنا بڑا آنر کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیوں اتنی زیادہ احادیث بیان کی اور کیوں آج ان کا اتنا نام ہے حدیث کی دنیا میں، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نام آتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں، قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ وہ کہتے تھے، جب لوگ ان سے کہتے کہ اچھا ابو ہریرہ تم نے اتنی ساری احادیث کیسے یاد کر لیں، تو وہ کہتے تھے کہ جب تم لوگ اپنے اپنے کاموں سے جاتے تھے یا اپنی فیملی میں لگے رہتے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ لگا رہتا تھا، چمٹا رہتا تھا، میں نے کبھی کمائی کی، کھانے کی پرواہ نہیں کی، بھوکا رہ کر میں نے گزارا کیا، تین تین دن ہو جاتے تھے لیکن مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بعض اوقات تو بھوک سے اتنی بری حالت ہو جاتی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے آئے اور لے جائے اپنے گھر کھانے کے لیے یا کچھ کھانے کی پیشکش کرے، لیکن میں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، مسلسل چمٹے رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کروائی اپنے لے کے، اللہ کے رسول میرے حافظے کے لیے دعا کریے، آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، سبحان اللہ۔ ان کو فکر اس بات کی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے بھول جاتی ہیں، احادیث یاد نہیں دیتی ہیں، تو آپ نے اسپیشل ان کے لیے دعا کی تھی، اس کے بعد سے وہ کبھی نہیں بھولے، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور دفعہ کی بات ہے کہ جو علم کے درجات بتائے جا رہے تھے، تو اس میں فوراً ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال کوئی نہیں کرے گا سوائے تمہارے، یعنی تم اتنے حریص ہو علم کے بارے میں، جاننے کے بارے میں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں جو ان کی تڑپ تھی، جو ان کی طلب تھی، جو ان کی کوشش تھی، کس طرح سے کامیاب ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دیتا، اگر ہمارے دل کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ اور وہ آیت تو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں، ہم ضرور ان کے لیے راستے آسان کرتے ہیں، یعنی سبلنا ہمارے راستے، اللہ تعالیٰ کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو راہیں سجھاتا چلا جاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ایک بار اللہ کی راہ میں قدم تو رکھیں، تو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا. آپ کی قربانی, آپ کی کوششیں, آپ کی تڑپ, آپ کا جذبہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پر لے کر جائے گا. پہلے دل کے اندر تڑپ تو ہو, طلب تو ہو, خواہش تو ہو, تمنا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر ڈال دے. اور آپ دیکھیں اس سے بڑا آنر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول کی احادیث سیکھیں اور سکھائیں. سب سے بڑا, دنیا کا سب سے عظیم کام ہے یہ دیکھا جائے تو, اور یہ انبیاء کرام کا کام ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا شوق, ہمارا جذبہ اس راہ میں اپنے آپ کو لگانے کی تڑپ اور طلب سب سے پہلے نمبر پر ہو, تبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, مشرق کم عرصہ رہے اللہ کے رسول کے ساتھ لیکن زیادہ احادیث یاد کر لیں, تو یہ ان کی طلب تھی, یہ ان کی تڑپ تھی, یہ ان کا جذبہ تھا, یہ ان کی تمنا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولتے چلا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ان کے لیے راستے آسان کرتا چلا گیا. مسجد نبوی میں سب سے بڑا گروپ ابو ہریرہ کا ہوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ لوگ دور دراز سے, یمن سے, ایجپٹ سے, سیریا سے, افریقہ سے, اسپین سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر وہاں پر رکھ دیا کرتے تھے ان کے پاس, ابو ہریرہ کے پاس, کہ ان کے پاس یہ تعلیم حاصل کریں, ابو ہریرہ سے احادیث سیکھیں ہمارے بچے. اور کئی ان کے مشہور شاگرد ہیں جنہوں نے آگے چل کر بہت بڑے کام کیے. بشیر بن نحیک ہے, حمام بن منبہ ہیں, بہت مشہور ان کے شاگرد گزرے ہیں جنہوں نے ابو ہریرہ سے احادیث سیکھی تھیں. تو آپ دیکھیں کہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے وہ کام کس طرح سے پھیلاتا اور بڑھاتا ہے. ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ماشاء اللہ جو اس کام کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں, تو اجر کیا ہو رہا ہے, ملٹی پلائی ہو رہا ہے الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے, کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ اس میں ہو, کچھ تو ہم احادیث کو یاد رکھنے والے اور اسے آگے پہنچانے والے بنیں انشاءاللہ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ہم مستحق بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, آمین. تو بہرحال روزے کی حالت میں کوئی فحش گفتگو نہ ہو, کوئی فحش چیزیں نہ دیکھی جائیں, اور بےہودہ کلامی نہ کی جائے. جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں. بغل گیر ہونا گلے ملنے کو کہتے ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشروہ وہو صائم وکان املککم لعربہ. رواہ البخاری. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے, لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ پکڑ لینے سے یا بغیر شہوت کے, یعنی بغیر کسی ایسی شہوانی خواہش کے, اگر بوسہ لے لیا جائے یا ہاتھ ملا لیا جائے یا اس طرح سے گلے مل لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ اپنی شہوت پر قابو ہو. یعنی اللہ نہ کرے کہ یہ دو تین کام کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ کام ہو جائے جس کی وجہ سے روزے میں پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی. تو اپنے اوپر کنٹرول ہے تو کوئی بات نہیں, جائز ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن بہرحال جس کو کنٹرول ہو تبھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود حديث حسن. اور حسن حدیث بھی دراصل صحیح کا درجہ رکھتی ہے. جیسے کہ صحیح حدیث کی 5 شرائط ہیں اور حسن حدیث کی 4 ہیں, تو صرف ایک اس کی شرط کم ہے اس لیے وہ حسن ہو جاتی ہے, لیکن ایکچولی وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور آدمی آیا تو اس نے وہی سوال پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا, اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جوان تھا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کس کو آپ نے اجازت دی اور کس کو آپ نے روک دیا. جو بوڑھا شخص تھا اس کو اجازت دی, اور جو نوجوان شخص تھا اس کو منع فرما دیا. تو اس سے پھر پچھلی حدیث کا خود بخود ایکسپلین ایکسپلینیشن ہمارے سامنے آ گیا. روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو. ان لقیت ابن صبرہ ان ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما رواہ ابو داود والترمذی حدیث صحیح. حضرت لقید بن صبرہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو, انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو, لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. یعنی ناک میں جو پانی چڑھایا جائے گا وہ اتنا زیادہ اندر نہ جائے کہ جس کی وجہ سے پانی حلق تک چلا جائے. تو روزے کی حالت میں آپ جب وضو کریں گے تو کلی اور ناک میں پانی جو کریں گے وہ بہت پیچھے تک نہیں ڈالیں گے, کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ ذرا سا ایک آدھ بوند چلا جائے اور روزہ اس کی وجہ سے پھر ہو سکتا ہے قابل قبول نہ ہو, تو بہتر ہے کہ اوائڈ کریں. تو یہ وہ امور تھے جو روزے کی حالت میں جائز نہیں. جھوٹ بولنا, گالی دینا, فحش باتیں کرنا یا فحش چیزیں دیکھنا, اور آگے کی بھی جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تو بہرحال جو سنی سنائی باتیں ہیں ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں, اور جو احادیث سے اور صحابہ کرام سے جو باتیں ثابت ہیں اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں, کیونکہ جو صحیح بات ہے اسے ہمیں لے لینا چاہیے. کیونکہ بلا وجہ جو ہم نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں حالت روزہ میں یا پھر اور بھی دوسری بہت ساری چیزیں ہیں یا عبادات ہیں اس میں, صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے, تو یہ درست نہیں ہے, جس کی وجہ سے دین مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دین ہمارا بہت آسان ہے, اور پھر اس بات پر سے آپ سوچنے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے قوانین بنائے. اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے بندے کیا چیز برداشت کر سکتے ہیں اور کیا نہیں, لہٰذا ہمیں جائز اور جو ناجائز چیزیں ہیں وہ بتا دی گئی ہیں کھول کر. اب بلا وجہ اپنے اوپر زیادہ کی پابندیاں عائد کرنا اور زیادہ اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے ایکسٹرا کی چیزیں اپنے اوپر لاگو کر لینا, یہ کوئی تقوی کی علامت نہیں ہے اور نہ ہی نیکی ہے. تو جس چیز کی اجازت دی گئی ہے الحمدللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے, جس سے منع کیا گیا ہے اس سے پہلی فرصت میں بچا جائے, اور یہی تقوی ہے دراصل. اور روزے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تقوی کا حصول. یعنی ہم سب روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم جہنم سے بچنے والے بنیں اور جنت میں جانے والے بنیں. گناہوں سے بچیں گے تو جہنم سے بچیں گے, اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو جہنم سے بھی نہیں بچ سکتے. تو اس رمضان سے, روزوں سے اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا, یہ شعور پیدا نہیں ہوا کہ اچھا مجھے گناہوں سے بچنا ہے, تو یقین جانیے کہ روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رہنا پسند نہیں ہے کہ بلا وجہ انسان بھوکا پیاسا رہے, زبردستی اپنے کھانے پینے سے رکا رہے. اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے, محبوب ہے, پسندیدہ ہے, وہ کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں سے بچ جائے, انسان برائیوں سے بچ جائے, انسان فحش کام سے بچ جائے, تاکہ پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, لہٰذا پھر وہ اپنی اس جگہ پر یعنی منزل جو جنت ہے اس کی, وہ وہاں پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ابھی آنے والا رمضان ہے, کیونکہ بس چند دن رہ گئے ہیں سمجھے رمضان کے لیے, تو دعا کریں کہ یہ رمضان ہمارے اندر وہ تقویٰ پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اور ہمارے اندر اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرنے والا, ضبط نفس ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کنٹرول کرنے والا بنائے, کہ ہم اتنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بنیں کہ اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس پر بھی صبر کرنے والے بنیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سیلف کنٹرول تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے اور ہم نہیں برداشت کر پاتے. دیکھیں ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے بعض اوقات تو ہم بالکل فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں, ہمارے تاثرات بدل جاتے ہیں. تو لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کو بار بار ریپیٹ نہ کرے انسان، غلطی کو دہرائے نہ، اور جہاں غلطی ہوتی ہے اپنی غلطی کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اگر بندوں کے حقوق مارے ہیں تو بندوں سے معافی مانگ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات اور مزید بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرے، ہمیں تمام برے کاموں سے بچائے، اور جب ہم روزے رکھیں تو واقعی میں ہمارا دل، ہمارے دماغ، ہمارے جسم کے سارے اعضا ہر اس کام سے روکے رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ممنوع قرار دیا ہے، اور ہر کام وہ ہم کریں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہیں، انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔